لیکن پہچانا نہیں, اور جو غلہ لینا تھا انہوں نے اپنے رشتے کا لیا, اور پھر واپس خوشی خوشی پلٹے. پلٹنے کے بعد اپنے گھر پہنچے اور اپنے ابو کے پاس پہنچے. پہنچ کر انہوں نے کہا کہ اے باجان, ہم گئے ہوئے تھے, مصر کے بادشاہ نے کہا ہے کہ جب تک تم اپنے گیارہویں بھائی کو لے نہیں آؤ گے تمہیں اگلی بار غلہ نہیں دیا جائے گا, بلکہ عزیز مصر نے یہاں تک کہہ دیا کہ میری طرف پلٹ کر نہیں آنا تم لوگوں کو جب تک کہ تم گیارہویں بھائی کو نہ لے آؤ گے. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا, ابھی انہوں نے اپنے سفر کی رودات پوری نہیں سنائی, سفر سے واپس آنے کے بعد ابھی انہوں نے اپنی خرجیاں اور اپنی تھیلیاں نہیں کھولی, سب سے پہلی خبر انہوں نے یہ سنائی کہ باجان اگلی بار ہم نہیں جا سکتے جب تک کہ ہم اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر نہیں جائیں گے. یہ جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا, حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل بھر آیا, آپ کا پرانا زخم ہرا ہو گیا, اور آپ کا غم زدہ دل اور غم کا جو قالب تھا وہ زبان میں الفاظ کی شکل میں آ گئے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے بیٹو, کیا میں تم پر اب ایک اور مرتبہ اطمینان کروں, اعتماد کروں؟ ایک مرتبہ تو میں نے تم پر اعتماد کیا, یوسف کے معاملے میں تمہارا اعتماد تم لوگ قابل اعتماد نہیں ہو. گویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ایک اور گوشہ جگر کو, ایک اور چھوٹے بیٹے کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے. کہا کہ آلریڈی میں پہلے سے ایک گہرا زخم اپنے دل پر لیے جی رہا ہوں, پھر مزید تم مجھے ایک اور پریشانی میں مبتلا کرنا چاہتے ہو. بس گفتگو جاری تھی اتنے میں بیٹوں نے اپنا کھولا, تھیلا کھولا, جو کچھ سامان لائے تھے انہوں نے کھولنا شروع کیا. جب انہوں نے کھولا تو وہاں دیکھا کہ جو رقم وہ لے گئے تھے بادشاہ کے حوالے کرنے کے لیے, یا وہاں سے غلہ خریدتے وقت جو رقم انہوں نے دی تھی, وہ رقم انہوں نے پھر تھیلی میں پائی, تو خوشی کے مارے پکار اٹھے اور ابا سے کہنے لگے کہ دیکھیے باجان, اس سے بہتر اور کیا چیز ہے کہ ہم گئے تھے اور اناج تو لے آئے, ساتھ ہی ساتھ بادشاہ وہاں کا عزیز مصر کتنا اچھا انسان ہے, کتنا اچھا آدمی ہے کہ اس نے ہم کو وہ سارے پیسے واپس کر دیے. فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم, جو ہم مال لے گئے تھے, جو پونجی ہم لے گئے تھے, ہماری پونجی واپس ہم کو مل گئی ہے, کتنا اچھا بادشاہ ہے. تو لہٰذا آپ ہم پر اعتماد کیجئے اور بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجئے. چھوٹے بھائی کا نام قرآن میں تو نہیں ہے, البتہ سیرت تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اس کا نام, چھوٹے بھائی کا نام بنیامین تھا, جسے بنجامین بھی کہا جاتا ہے انگلش میں. تو بنیامین کو بھیجئے اور کہا کہ بنیامین کو ہم لے جائیں گے, اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے, آپ ہم پر اعتماد کیجئے, انشاءاللہ ہم صحیح سالم اس کو واپس لے آئیں گے. اب وقت کی ضرورت بھی تھی اور جانا بھی چاہیے تھا, اس لیے کہ قحط تھا, اور قحط کے زمانے میں غلہ اور اناج دینے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ ہر فرد جائے, اٹینڈنس لگائے اور وہاں سے اپنا حصے کا رسد لے کر آئے. تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام مجبور ہوئے, بیٹوں پر تھوڑا بہت اعتماد کرنا پڑا اور بھیجنے کے لیے انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا. لیکن ایک نبی ہوتے ہوئے ان کا جو معیار ہے اور ان کا جو کردار ہم کو قرآن مجید میں ملتا ہے, وہ بالکل ایک واقعی نبی کا کردار ہے. آپ علیہ السلام نے, حضرت یعقوب نے تین طریقے اپنائے. پہلے تو بیٹوں کو ان کی پرانی غلطی یاد دلائی, کہا کہ تم قابل اعتماد لوگ نہیں ہو, تم نے پہلے ایک ایسا کام کیا ہے جس کا گہرا زخم آج تک میرے دل پر ہے اور میں اسے لیے زندہ ہوں, میں برداشت کر رہا ہوں. ایک بات انہوں نے یہ کہی. اس کے بعد دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ بہرحال میں بھیجوں گا اس وقت جب کہ تم نے کہا ایک ایک فرد میرے پاس اللہ کا نام لے کر قسم کھائے, عہد و پیمان دے کہ وہ اپنے آخری بھائی کو, چھوٹے بھائی کو کوئی گزن نہیں پہنچائیں گے, کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور بہت سیفلی وہ واپس پہنچائیں گے. یہ قسم لیا انہوں نے, ایک ایک بیٹے نے قسم کھائی, اللہ کے نام پر عہد و پیمان دیا. یہ گویا کہ ترکیب تھی, تدبیر بھی انہوں نے استعمال کی, لیکن صرف تدبیر پر اعتماد نہیں کیا. تدبیر تو یہ تھی کہ پرانی غلطیوں کی یاد دلایا, دوسری تدبیر انہوں نے یہ کی کہ بچوں سے قسم لیا, عہد و پیمان لیا, اور تیسری بات انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو جب تم جاؤ مصر میں, جب داخل ہونا تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا, کسی ایک دروازے تمہیں داخل نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا خدشہ تھا کہ پورے بیٹے ایک ساتھ, گیارہ جوان بیٹے, ہٹے کھٹے کڑیل قسم کے نوجوان اور خوبصورت نوجوان, اس زمانے میں اس طرح کی ایک بہت بڑی جمعیت اگر کہیں سے گزری, دو باتوں کا اندیشہ تھا, یا تو لوگ ان کو چور اور ڈاکو سمجھیں, ان پر حملہ آور ہو, ایک تو یہ بھی ہو سکتا تھا. دوسرا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ صاحب یہ کتنی بڑی جماعت ہے تو چور اور ڈاکو لوگ محسوس کریں گے کہ ایک بہت بڑا تجارت کا قافلہ آیا ہوا ہے، ان کے پاس مال تجارت ہوگا، اور قحط کا زمانہ تھا، قحط کے زمانے میں چوری اور ڈکیتی زیادہ ہوتی ہے، تو امکان تھا کہ 11 بھائیوں کی جمعیت پر ڈاکو لوگ حملہ کر لیں۔ اس خدشے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ وقالا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا چاہیے، جب جاؤ تو مختلف دروازوں سے داخل ہو، گویا کہ تین انہوں نے تدبیر کی۔ تین تدبیر کرنے کے بعد انہوں نے کہا بیٹوں سے، صرف میں تدبیر پر اعتماد نہیں کرتا، پرانی غلطی کو یاد دلایا انہوں نے، پھر وعدہ لیا، عہد و پیمان لیا، پھر ایک اور تدبیر بتائی کہ الگ الگ دروازوں سے، کیونکہ اس زمانے میں معلوم ہے کہ فصیل ہوتی تھی، شہر کی دیواریں ہوتی تھی، اور کسی شہر میں داخل ہونا ہوتا تو اس کے کمپاؤنڈ کے اندر سے داخل ہونا پڑتا تھا، اور مختلف دروازے ہوتے تھے۔ تو یہ تدبیر بھی آپ نے سکھائی، سکھانے کے بعد آپ نے کہا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں بہرحال تمہیں اللہ تعالیٰ کی مصلحت سے تو نہیں بچا سکتا، اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے وہی ہوگا، یہ تدبیر تو میں نے بتا دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی ہوتا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم اور اقتدار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جیسے چاہے گا ویسے ہی ہوگا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ کر سکتا ہوں کہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور ہر متوکل کو، مومن کو، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ ایک بچوں کو نصیحت کی کہ یہ تین تدبیر کے ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تدبیر اور تقدیر دونوں کا کمبینیشن ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ جو بہت زیادہ ریشنل ہوتے ہیں وہ صرف پلاننگ کو اہمیت دیتے ہیں، تدبیر کو اہمیت دیتے ہیں، توکل کو اہمیت نہیں دیتے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھتے ہیں، صرف توکل پر اعتماد کرتے ہیں، دعاؤں پر اعتماد کرتے ہیں، تدبیر اور اسٹریٹجی پر ان کا اعتماد نہیں ہوتا۔ نبی کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ تدبیر بھی ہو، تقدیر بھی ہو، توکل بھی ہو، اسٹریٹجی بھی ہو، پلاننگ بھی ہو، گویا کہ ان دونوں چیزوں کا کمبینیشن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس خطبے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب بچے داخل ہوتے ہیں، ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق بچے مختلف دروازوں سے داخل ہوئے۔ قرآن یہاں کہہ دیتا ہے یہ گویا کہ حضرت یعقوب کے دل میں کھٹکا تھا، انہوں نے اپنی بات تو بچوں کو کہہ دی، لیکن مختلف دروازوں سے داخل ہونا کوئی فائدہ مند نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مختلف دروازوں سے بچوں کا داخل ہونا کوئی فائدہ مند نہیں تھا، بس یعقوب کے دل میں یہ کھٹک تھی، اس نے دور کرنے کی کوشش کر لی، لیکن اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونے کے باوجود آگے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قافلہ پھنستا ہے، ایک پریشانی کے اندر یہ قافلہ مبتلا ہونے والا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یعقوب نے بس اپنی ایک تدبیر تھی، دل کی کھٹک کو دور کرنے کے لیے اس نے اختیار کی، ورنہ اس سے کوئی زیادہ فائدہ اس جمعیت کو اور اس قافلے کو ہونے والا نہیں تھا۔ اس کے بعد کہا ولما دخلوا على يوسف آبا إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، کہا کہ جب داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، داخل ہونے کے بعد قرآن طویل قصہ کٹ کر دیتا ہے اور صرف یہ بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پچھلے قانون کی طرح پہنچے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، بتانے کے لیے کہ گزشتہ بار ہم نے ایک بھائی کو مس کیا تھا، اب اس بار ہم اس ایک بھائی کو لے آئے ہیں اور اس کا حصہ بھی آپ دے دیجئے، بتانے کے لیے لے گئے، 11 لوگ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، چونکہ پورا قافلہ تھا، صرف 11 بھائی نہیں تھے، اور لوگ بھی تھے مال لینے والے، غلہ لینے والے، ان میں سے بنیامین کو الگ سے بلایا، بلا کر کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں، اور وہی بھائی ہوں جو گم ہو گیا تھا، تو اس کو الگ سے بلا کر انہوں نے رکھ لیا اور کہا کہ اب اس کے بعد کسی چیز کا خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے ظالم بھائیوں کے درمیان مظلومانہ زندگی بسر کرتے تھے، لیکن اب اطمینان رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد کیا کیا، سب لوگوں کا سامان پیک کیا جانے لگا، پلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اقیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر، کہا سامان پیک ہو گیا، پیک ہو کر لوگ نکلنے لگے۔ نکلتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی، وہ تدبیر یہ تھی کہ آپ کا جو شاہی پیمانہ جس سے گیہوں یا غلہ جو اناج ناپ کر دیا جاتا تھا، آپ نے اس کو ایک تھیلی میں چھپا دیا، کس کے، بنیامین کی تھیلی میں چھپا دیا۔ اب اس کے بعد ان کے جو کارندے تھے، شاہی دربار کے جو کارندے، جو آفیسرز تھے، ان کو نہیں معلوم کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اسٹریٹجی ہے، ان کو نہیں معلوم۔ آفیسرز نے جب دیکھا کہ صاحب شاہی بادشاہ کا پیمانہ جو ناپنے کا جو آلہ ہوتا ہے وہ آلہ گم ہو گیا ہے، تو انہوں نے پلٹ کر پکارا اور کہا کہ اے قافلے والے تم چور ہو، پکار کر کہا کہ تم چور ہو۔ یہ جو 11 بھائی اور ان کے ساتھ جو قافلہ تھا، انہوں نے پلٹ کر کہا کہ صاحب ہم تو چور نہیں، ہم تو نبی زادے ہیں، نبی کی اولاد ہیں، اور بیرون ملک سے آئے ہوئے ہیں، غیر ملکی لوگ ہیں، ہم اس ملک کے رہنے والے نہیں، ہم یہاں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اور انکم لسارقون، جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا پلٹ کر کہ ہم نے کیا چرایا ہے، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے، ہم پر یہ الزام کیوں دھرا جا رہا ہے، اور کہا کہ ہم لوگ چور نہیں ہیں۔ کہا کہ نہیں، چوری ہو گئی ہے، تلاشی لی جائے گی۔ اچھا، پہلے تو یہ پوچھا گیا کہ کیا چیز تمہاری گم ہو گئی، کہا کہ بادشاہ کا شاہی پیمانہ گم ہو گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے یہ پوچھا کہ اگر چوری کا سامان تمہارے تھیلی سے، تمہارے پیکٹ سے اگر نکل آئے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ وہ اس کا جو آفیسر تھا شاہی دربار کا، اس نے اعلان کیا، جب بھائیوں نے انکار کیا کہ صاحب ہم نے چوری نہیں کی، تو پوچھ لیا کہ ٹھیک ہے تم نے چوری نہیں کی، اگر چوری کا سامان تمہارے تھیلوں سے نکل جائے، تمہارے پیکج سے اگر نکل جائے تو کیا سزا دی جائے؟ تو فوراً چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے فالوئر تھے، اس ملت پر قائم یہ لوگ تھے اور نبی زادے تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر ہم لوگ تو چور نہیں، اگر ہماری تھیلی سے وہ شاہی پیمانہ نکل آئے تو ہماری شریعت میں یہ سزا ہے کہ چور کو خود رکھ لیا جائے، غلام بنا کر رکھ لیا جائے، یہی سزا ہوتی ہے۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر تھی۔ قرآن مجید ہمیں آگے بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک چال چلی، ایک تدبیر کی، وہ تدبیر یہ کہ بھائی کو کسی طرح تھوڑی دیر کے لیے، اس کو توریہ کہا جاتا ہے، گویا چور بن رہا تھا چھوٹا بھائی بنیامین، تھوڑی دیر کے لیے چور بن رہا تھا، لیکن توریہ کہتے ہیں اس کو، استعمال کیا اور بھائی کو اپنے ساتھ رکھنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن اس کوشش میں خامی رہ گئی۔ وہ خامی یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تھیلی میں تو رکھ دیا شاہی پیمانہ، لیکن بادشاہ کے قانون کے مطابق اگر پکڑا جاتا بنیامین کو، ممکن ہے کہ وہاں کی کوئی اور سزا تھی، ہاتھ کاٹ دیا جاتا یا جیل کے اندر بھیج دیا جاتا، کوئی اور سزا ہوتی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف کا جو مقصد تھا وہ یہ کہ بھائی میرے ساتھ رہے، اور بادشاہ کے قانون میں بھائی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اس کی گنجائش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ اس آفیسر نے خود پوچھ لیا، نہیں پوچھتے ورنہ اکثر آفیسر نہیں پوچھتے، اس نے غلطی سے پوچھ لی کہ اگر چور تم لوگ ہو تو تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے؟ بھائیوں نے کہا کہ ہماری شریعت میں ایک اس کو رکھ لیا جائے۔ اس کے بعد قرآن یہ بھی بتاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اچھا چلو تلاشی لیتے ہیں، 11 بھائیوں میں سے دوسرے بھائیوں سے انہوں نے تلاشی لینی شروع کی، بنیامین کی تلاشی نہیں لی، دیگر بھائیوں سے تلاشی لی، تلاشی لیتے آئے، اور آخر میں جب 11 بھائی پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ شاہی پیمانہ وہاں سے نکل گیا۔ یہ گویا کہ شاہی پیمانہ نکلنا تھا کہ بنیامین، پہلے سے بنیامین کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، سمجھوتا ہو گیا تھا، لیکن اس کو توریہ کہا جاتا ہے، جیسے کہا کہ جھوٹ نہیں کہنا، لیکن ایک اسٹریٹجی کے تحت کسی چیز کو بچانے کے لیے اس طریقے کا نام توریہ ہے۔ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بات آتی ہے کہ ایک شخص ظالم شخص تھا، ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے بھگاتے ہوئے آ رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو مظلوم تھا جس پر قتل ہونے کا امکان تھا، بھاگا بھاگا آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے پیچھے چھپ گیا، اور حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ دیکھو وہ شخص مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے، بھگائے آ رہا ہے، اگر وہ آئے اور پوچھے تو کہہ دینا کہ میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت علی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو جانے کے دو شخص آیا ادھر سے جو تلوار لے کر آیا تھا، اس نے پوچھا کہ فلاں مسٹر ایکس آپ کے گھر کے اندر داخل ہوا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں جب سے کھڑا ہوں تب سے تو وہ نہیں آیا۔ اس کو کہتے ہیں توریہ، انہیں جب بیٹھے ہوئے تھے تب وہ شخص آیا اور چھپ گیا، حضرت علی فوراً کھڑے ہو گئے اور جواب یہ دیا کہ میں جب سے یہاں کھڑا ہوں تب سے تو کوئی شخص نہیں آیا۔ یہ گویا کہ اسٹریٹجی ہوتی ہے، جھوٹ عام اصطلاح میں جھوٹ کہیں گے لیکن یہ جھوٹ نہیں ہے، ایک مظلوم کو بچانے کے لیے ایک نیک کام کی خاطر ایسی تدبیر اختیار کی جائے جس سے سامنے والا کو نقصان نہ ہو بلکہ مظلوم کی حفاظت ہو جائے، اس کی حمایت ہو جائے، اس کو کہتے ہیں توریہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس توریہ کو استعمال کیا اور اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ قرآن میں ایک بہت اہم آیت یہاں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ کذالک کیدنا لیوسف، ہم نے اس طرح یوسف کی مدد کی، ہم نے تدبیر کی، ورنہ یوسف کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھتا۔ کہا ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے دین میں یوسف اپنے بھائی کو پکڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ بادشاہ کے دین میں اگر پکڑا جاتا تو معلوم ہے کہ دین الملک کا قرآن نے جو لفظ استعمال کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت کا جو قانون ہوتا ہے، امبیڈکر کا جو قانون ہے، شریعت جو کانسٹیٹیوشن کا جو قانون ہوتا ہے اسی کو اسلام میں شریعت کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں شریعت سے مراد یہ ہے کہ نماز، روزہ، طلاق، خلا، یہی جو معاملات ہیں اس کو ہم شریعت سمجھتے ہیں۔ قرآن نے شریعت سے کہا کہ کوڈ اور جو لا آف دا لینڈ جسے کہتے ہیں، زندگی گزارنے کا جو قانون ہے، تو یہاں دین الملک لفظ استعمال کیا قرآن نے، دین کے مفہوم کو وسیع کر دیا۔ دین صرف مسجدوں کے گوشوں تک اور انفرادی زندگیوں کے حدود تک نہیں ہے بلکہ دین الملک، اگر بادشاہ جو قانون زمین میں نافذ کرتا ہے اس کے لیے قرآن نے دین کا استعمال کیا۔ دین الملک کے بجائے انبیاء دین اللہ قائم کرنے کے لیے آتے ہیں، دین الملک کو ہٹا کر دین اللہ قائم کرنا ہوتا ہے۔ تو جہاں کہا کہ دین الملک میں، یعنی بادشاہ کے دین میں، بادشاہ کے قانون میں یوسف علیہ السلام پکڑ نہیں سکتے تھے، اگر پکڑ سکتے تو ان کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا تھا، اس طرح سے ہم نے یوسف کی مدد کی۔ نرفع درجات من نشاء، اور جس کا درجہ چاہتے ہیں ہم بلند کرتے ہیں، اس طرح سے ہم نے تدبیر کی۔ اور وفوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم کے اوپر ایک زبردست علیم ہے خدا، کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ علم مجھ پر ختم ہو گئی، علم کی انتہا پر میں پہنچ چکا اور علم کا سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا موجزن سمندر میں ہی ہوں اور باقی سب میرے سامنے تالاب ہی نہیں، یہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر سمندر کے اوپر ایک سمندر ہے، ہر علم کا ایک جو دریا ہو سکتا ہے اس کے اوپر خدا تعالیٰ موجود ہے، تو علم کی کوئی حد اور اس کے کوئی حدود نہیں، اس کے کوئی پیمانے نہیں ہیں۔ اب کیا ہوا مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہوا کہ سب بھائی پکڑا گیا، پریشان، سٹ پٹا گئے، اتنے پشیمان ہوئے، اتنے پشیمان ہوئے، گیارہ بھائی، دس بھائی سوچتے تھے کہ صاحب کاش زمین پھٹ جاتی، ہم اس کے اندر داخل ہو جاتے، رہا نہیں جا رہا تھا کہ کمبخت گالی دینے لگے کہ ایک بھائی ایسا چور نکل گیا، ان کو پریشانی ہونے لگے۔ اب دیکھیے آگے کس طرح سے یہ سوتےلے بھائی اپنے بھائی کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہا جا کر فوراً یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو اس نے چوری کی ہے، یہ ہمارا، اب بتانا چاہتے تھے کہ ہمارا سگا بھائی نہیں ہے، یہ گویا کہ سوتےلا مہندر بھائی ہے، اور مہندر بھائی کے لیے جو ٹانٹ، جو طنز استعمال ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، یہ کیا کہ یہ ہمارا بھائی نہیں ہے، اس نے چوری کی، اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا اس نے بھی چوری کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا غصہ کھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ آپ اپنے غصے کو پی لیتے ہیں۔ یہ اصل میں بھائیوں کی زندگی میں یہ معاملات آتے ہیں، ہم میں سے جتنے لوگ ایسے بھائیوں کی زندگی بسر کرتے ہیں، ایسے مواقع آتے ہیں جبکہ ایک بھائی دوسرے بھائی پر چوٹ کرتا ہے، ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے فوراً ہم اس سے زبردست وار لے کر اس کی طرف پلٹتے ہیں، اور اس نے اگر ایک سونار کا لوہا مارا، ہتھوڑا مارا، تو ہم نے سونار کا ہتھوڑے پر لوہار کا ہتھوڑا مارتے ہیں ہم، اور ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چھوٹا طنز کا جملہ استعمال کرے تو ہم بڑا اس پر بم پھینکتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو پی لیا، گھونٹ پی لیا، اور دل کے اندر کہنے لگے کہ کمبخت لوگ تم کیسے ہو کہ تم دلیل لوگ ہو، انتم شرم مکانا، تم بہت ہی نہایت شریر انسان ہو، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو جھوٹ تم نے مجھ پر باندھا۔ دل میں انہوں نے کہا کہ میں نے کب چوری کی، ابھی تو ان لوگوں کو نہیں معلوم، یوسف سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ کہہ دیا کہ یہ بھی چور ہے، اس کا بڑا بھائی بھی چور ہے، گویا کہ اس طرح سے انہوں نے اپنے سوتےلے بھائی کا جو درجہ تھا وہ انہوں نے بتایا۔ اب اس کے بعد جب دیکھا کہ صاحب اس سے بات نہیں چلتی، آ کر گھگیانے لگے، منوانے لگے کہ اے عزیز مصر، اے ہمارے بادشاہ، ان لہو ابن شیخن کبیرا، ہمارا باپ ایک بوڑھا آدمی ہے، ایک ضعیف آدمی ہے، سخت کمزور انسان ہے، فخذ احدنا من مکانہ، ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لیجئے، یہ ایک بیٹا جس کو بڑی منت سماجت کے ساتھ ہم لے آئے ہیں، اگر اس کو آپ رکھ لیں گے اپنے پاس تو ممکن نہیں کہ ہم واپس جائیں، ہمارا باپ جو ہے ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ انا نراک من المحسنین، اے ہمارے بادشاہ، اے عزیز مصر، اے پرائم منسٹر، آپ بہت ہی احسان کرنے والے ہیں، آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے، لیکن اس کو چھوڑ دیجئے، چھوٹے بھائی کو، ہم اپنے ابا کے پاس لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت یوسف کہتے ہیں قال معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده، کیسے ممکن ہے کہ معاذ اللہ جس کے کی تھیلی میں ہمارا مال پایا گیا اس کے بجائے ہم کسی اور کو کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہاں بھی الفاظ دیکھیں، حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ جس نے چوری کی اس کے علاوہ ہم کس کو رکھیں، یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ جس کے سامان میں ہمارا پیمانہ پایا گیا اس کے علاوہ ہم کسی اور کو نہیں رکھیں گے، ہم سے یہ غلطی نہیں ہوگی، ہم نہیں کریں گے یہ کام، انا اذا لظالمون، اگر میں ایسا کروں تو میں ظلم کرنے والا ہو جاؤں گا، کہ جس کے بیگیج میں میرا پیمانہ نکلا میں اس کو رکھوں گا، یہی تو تم نے بتایا تھا تمہارے قانون کے حساب سے۔ فلم استیأسوا منہ خلصوا نجیا، جب مایوس ہو گئے حضرت یوسف سے، اب یوسف چھوڑنے والے نہیں، اور بنیامین کو انہوں نے پکڑ کر رکھ لیا ہے، چور ثابت ہو گیا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو تنہائی میں چار پورے بھائی مل گئے، اور دسوں بھائی کی ایک شورا بیٹھی، اور تنہائی میں بیٹھ کر انہوں نے مایوسی کے ساتھ گفتگو شروع کی۔ اس میں وہ بھائی جو عقل میں بڑا تھا، جو ذہانت میں بڑا تھا، جو تھوڑا سا درد مند دل رکھتا تھا اپنے بھائیوں کے سلسلے میں، اس نے کہا اٹھ کر، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ابا نے ہم سے عہد و پیمان لیا تھا، وعدہ لیا تھا، خدا کے نام پر وعدہ کیا ہم لوگوں نے، اب کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ کے نام پر ہم وعدہ کرنے کے بعد اس بھائی کو ہم یہاں چھوڑ کر آئے، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، لہذا تم نو بھائی جاؤ، میں یہاں رکتا ہوں اسی مصر میں، جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہ کر دے، میں ہرگز باپ کو چہرہ بتانے کے قابل نہیں ہوں، میں کس کیا منہ لے کر میں ابا کے پاس جاؤں گا، مجھ سے نہیں رہا جائے گا، تم جاؤ اور ابو جان سے کہنا کہ ابو جان تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے، جاؤ جا کے سناؤ۔ باقی سب بھائی جاتے ہیں۔ اب وہ قرآن مجید ایسا زبردست منظر پیش کرتا ہے، بڑا سنسیشنل، بڑا جذباتی منظر، اور دلوں کے اندر ارتعاش اور لرزش پیدا کر دینے والا ایک منظر قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، جا کر ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، جا کر باپ سے کہنے لگے کہ ابا جان ہم آئے ہیں، تمہارا بیٹا، چھوٹا بیٹا، چوری کر گیا، اور ہم جھوٹ نہیں کہتے، ہم نے اس کو چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اس گاؤں کے لوگوں سے بھی پوچھ لیجئے، ایک چوری کے کیس میں وہ ملوث اور پھنس گیا ہے، اور ہمارے ساتھ جو قافلہ تھا اس سے بھی آپ پوچھ لیجئے، وہ چوری میں پھنس گیا ہے۔ یہ گویا کہ ایک دکھی دل کے باپ کو ایک زبردست صدمہ پہنچانے والی خبر لا کر پہنچائے، یہ گویا کہ دل خراش صدمہ تھا، کلیجے کے اندر ارتعاش پیدا کر دینے والا صدمہ تھا، اور پہلے سے حضرت یوسف علیہ السلام غم زدہ تھے، بلکہ علامہ اقبال کی جماعت میں غم دل کو کھا رہا تھا، دل غم کو کھا رہا تھا. اس حالت کے اندر وہ پہنچ چکے تھے کہ غم دل کو کھا رہا تھا اور دل غم کو کھائے جا رہا تھا. اس حالت میں جب پہنچ چکے تھے ایسے زخم خوردہ اور غم زدہ باپ کے لیے یہ صدمہ بجلی بن کر گرتی ہے, یہ خبر بجلی بن کر گرتی ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے نہیں رہا جاتا کہ رہا سہا ایک بیٹا جس سے میں بہت پیار کرتا تھا, آخر بیٹا تھا, چھوٹا بیٹا تھا, لیکن یہ کیسے کمبخت بیٹے نکلے, کیسے بے حس اور ظالم بیٹے میرے نکلے کہ یہ لوگ بھی اس طرح سے انہوں نے گویا کہ اس چھوٹے بیٹے کے ساتھ بھی ظلم کر دیا. تو جب یہ خبر ان کے پاس پہنچی تو حضرت یعقوب علیہ السلام بے تحاشا رونے لگے, ان سے رہا نہیں گیا. انہوں نے کہا کہ کل قال بل سولت لکم انفسکم امرا, ایک اور معاملے کو تم نے آسانی سے نبھا لیا. ایک تو یوسف کو تم نے آسانی سے کھا لیا, یوسف کے سلسلے میں تم نے ایک بہت بڑی سازش کی اور اسے آسانی سے تم نے جو ہے گم کر دیا. ایک اور بیٹے کے معاملے میں بھی تم نے بہت آسانی کے ساتھ ایک بہت بڑا مرحلہ پار کر لیا. فصبر جمیل, میں بس اللہ پر صبر کرتا ہوں, اللہ پر اعتماد کرتا ہوں اور بہترین صبر کروں گا. اس اللہ ان بہم جمیا, مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو واپس لائے گا, یوسف کو بھی لائے گا, بنیامین کو بھی لائے گا, یہودا وہ بیٹا جو مصر ہی میں رک گیا ان سب کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے لائے گا. انہ العلیم الحکیم, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے اور سب کو جمع کرے گا. اس کے بعد وتولى عنهم وقال يا اسفى على يوسف, حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام سب بیٹوں سے مایوس ہو کر, غم زدہ ہو کر, دل پھڑا ہوا لے کر, دکھی دل لے کر سب سے الگ ہو جاتے ہیں, تنہائی میں بیٹھ جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں, چلانے لگتے ہیں اور آہ بکا کرنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اے یوسف, اے یوسف, یوسف کو یاد کرتے ہیں. اس لیے کہ اس واقعے نے, بنیامین کی چوری کے واقعے نے, گویا کہ بنیامین کو جو پکڑ لیا گیا اس واقعے نے اس پرانے زخم کو پھر سے ہرا کر دیا, پھر سے گہرا کر دیا. اور وہ جو چوٹ لگی تھی اس پر مرہم پٹی لگی نہیں تھی کہ اچانک پھر وہ ہرا ہو گیا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر بھر گیا, صبر کا پیمانہ, اور وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے بیٹے, اے یوسف, اے یوسف, اور اتنا روتے تھے, اتنا یاد کرتے تھے بیٹے کو کہ ان کی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی, آنکھ کی پتلی سفید ہو گئی. روتے روتے ان کا حال بہت برا ہو گیا, دل پر زبردست صدمہ تھا, چوٹ تھا, اور گھٹے گھٹے چلے جا رہے تھے اور کسی کے سامنے فریاد نہیں کر سکتے تھے. فالت اللہ تفت او تذکر یوسف, بیٹوں نے کہا, تانگ کیا بیٹوں نے, طنز مارا, کہا کہ باپ تم بھی عجیب آدمی ہو, تم اس یوسف کو یاد کرتے کرتے ایسا لگتا ہے مر جاؤ گے, ہلاک ہو جاؤ گے اور تم اپنے آپ کو ختم کر دو گے, کیوں تم اپنے ایک بیٹے کو اتنا یاد کرتے ہو. گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید انہوں نے طنز کیا اور ان تانے دینے لگے. تو حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں, قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون, بیٹو میں تم سے نہیں شکایت کرتا, میں اللہ سے شکایت کرتا ہوں کہ اس پروردگار کے علاوہ میں اور کس سے شکایت کروں. بندہ مومن کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے روئے نہیں, لوگوں کے سامنے چیخو پکار نہ کرے, لوگوں سے فریاد نہ کرے. اس لیے کہ لوگوں کے سامنے رونے سے, چیخو پکار کرنے سے آدمی کا وقار مجروح ہوتا ہے. توکل کے خلاف یہ بات ہے, البتہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا چاہیے. اور جتنا بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر, گڑ گڑا کر اور التجا کر کے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی, اور بندہ مومن کا جو سفینہ پھنس جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ منزل تک لگا دیتا ہے, کنارہ پار کرا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تم سے کوئی شکایت نہیں کرتا, میری شکایت اللہ تعالیٰ سے ہے. میں جانتا ہوں کہ صبر کتنا کیا جانا چاہیے, توکل کتنا کرنا چاہیے, رونا کتنا چاہیے, یہ میں جانتا ہوں, تمہیں مجھے کوئی نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا بنی اذهبوا, اب اس کے بعد حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کے دل کے اندر ایک کرن ہے, امید کی ایک کرن ہے, توقع کی ایک شمع روشن ہے, اور وہ ابھی مایوس نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو ڈھارس بناتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو اٹھاتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ بیٹو, یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واقعی ولا تیأسوا من روح اللہ, کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, اٹھو جاؤ اور اللہ پر توکل کی شمع بلند رکھو, اس کو بجھنے نہ دو, توکل کی شمع کو گل ہونے نہ دو, اور آگے بڑھو اور جا کر یوسف کی تلاش لو, یوسف اور اس کے بھائی کی ٹوہ لگاؤ, کہیں نہ کہیں مل جائیں گے اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون, صرف کافر لوگ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہوتے ہیں, مومن ہو کر ہمیں اللہ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, جاؤ اور تلاش کرو. حضرت یوسف علیہ السلام کو تلاش کرنے کا حکم دیتے ہیں. اب یہ جو لڑکے تھے, چونکہ قحط زدہ بھی تھے, شکست خوردہ بھی تھے, زخمی دل بھی تھے, ان کو جانا بھی ضروری تھا, مصر کے لیے ایک اور تیسری بار جا رہے ہیں اور جا کر اب تلاش کرنا چاہتے ہیں بنیامین کو بھی, اور سامان بھی لے آئیں گے اور کہیں نہ کہیں یوسف کا پتہ لگائیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش میں نکلتے ہیں. جب جاتے ہیں تو مصر میں ایک اور بار, یہ تیسری مرتبہ جا رہے ہیں,
تیسری مرتبہ جب جاتے ہیں تو قرآن جو منظر پیش کرتا ہے انتہائی کرپناک منظر, بھائی اپنے بھائیوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور وہ منظر دیکھنے کے قابل ہے کہ پورے بھائی بیچارے مجبور ہو چکے, لاچار ہو چکے اور زندگی ان کی ایک دم اجیرن بن گئی ہے اور دل ویران ہو گیا ہے, غموں سے ان کا دل بھر گیا ہے سارے بھائیوں کا. وہ جب آتے ہیں مصر کے اندر تو مصر کے اندر آ کر کہتے ہیں فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفوا لنا الکیل وتصدقا. کہتے ہیں حضرت یوسف سے, ابھی یوسف نہیں معلوم, بادشاہ سے آ کر کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا باپ بوڑھا ہو گیا ہے, ہمیں مصیبت نے آ کر گھیر لیا ہے, ہمارے گھر کے اندر بڑی تنگی آ گئی ہے اور اے جہاں پناہ اے بادشاہ, ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ ہم اپنا پیٹ بھر سکیں, ہمارے لیے دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے بھی اب میسر نہیں, اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں, حقیر کچھ چیزیں ہم لائے ہوئے پونجی, اس پونجی کے وقت ہمیں مار اور ہم پر خیرات کرو, ہم پر خیرات کرو, ہمیں صدقہ دو. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائی لوگ اتنے نچلی سطح پر اتر کر گر گرانے لگتے ہیں اور صدقہ مانگنے لگتے ہیں تو بھائی سے نہیں رہا جاتا. اب اتنے دن پردہ انہوں نے ڈالے رکھا تھا لیکن اب حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر کا پیمانہ بھر گیا, اب ان سے یارانہ رہا, اب وہ برداشت نہیں کر سکے کہ بھائی لوگ آ کر باپ کے نام پر بھیک مانگ رہے ہیں, صدقہ مانگ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی عزیز مصر اے جہاں پر آئے بادشاہ کچھ صدقہ دے دو, کچھ اللہ کے نام پر دے دو. جب انہوں نے اللہ کے نام سے پوچھا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہیں رہا. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے یوسف کے ساتھ تم نے جہالت کے زمانے میں کیا کیا؟ فوراً تاڑ گئے, اچھا تم یوسف ہو. گویا کہ ابھی کچھ کچھ بات کھٹکنے لگی, حضرت یوسف کا چہرہ گھومنے لگا اور سارے وہ پرانے ایام اس کی پوری ویڈیو پکچر ان کے سامنے آنے لگی, گھوم گھوم کر پورا منظر آنے لگا کہ معلوم ہوا کہ صاحب جو کل مظلوم تھا آج وقت کا بادشاہ ہے, کل جو ظالم تھا آج انتہائی ذلت اور خاری میں گرے ہوئے بھائی کے سامنے صدقہ اور خیرات مانگ رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جا کر کھڑے ہیں یہ بھائی لوگ اور کہتے ہیں ان اللہ یجزی المتصدقین, بھائی صدقہ دینے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. حضرت یوسف نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ہی یوسف ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال انا یوسف وھذا اخی, اور یہ میرا بھائی ہے, میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اس وقت کیا کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار, یہ بھائیوں کے لیے, ہم جیسے بھائیوں کے لیے یہ معیار ہے, یہ اسوہ ہے حضرت یوسف کا. حضرت یوسف اپنے بھائیوں سے گلا نہیں کرتے, شکوہ نہیں کرتے, پرانی باتوں کا دکھڑا نہیں سناتے اور دکھی دل کے ماجرا اور اس کی جو داستان ہے, لمبی داستان ہے, جیل میں کٹی ہوئی زندگی اور مصر کے اندر غلامی کی زندگی کی داستان نہیں سناتے, دکھڑا نہیں سناتے. کہتے ہیں قد من اللہ علینا, اللہ نے ہم پر احسان کیا اور اس احسان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں تک پہنچایا, مجھے یہاں تک پہنچایا. کہتے ہیں انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, جو تقویٰ کی روش اختیار کرتا ہے, جو صبر کا رویہ اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور آج جس مقام پر تم مجھے پاتے ہو, یعنی کہ اس وقت میں وقت کا بادشاہ بنا ہوا ہوں اور تم لوگ میرے سامنے آئے ہوئے ہو, تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں تقویٰ اور صبر یہ دو بنیادی صفات ہیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے درجات کو بلند کرتا ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک میں یہ دو صفات کو ابھارنے کے لیے اللہ نے انتظام کیا. تقویٰ روزے کا ایک مقصد تقویٰ ہے اور روزے کے ذریعے سے بندے مومن کو صبر کی تلقین اور صبر کی گویا کہ ایکسرسائز کرایا جاتا ہے. رمضان میں یہ دونوں چیزیں پیش نظر ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ گویا کہ تقویٰ اور صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں تک پہنچایا. جب یہ سب کہہ رہے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس گویا کہ زبان قال سے نہیں, زبان حال سے اپنے بھائیوں پر وہ واضح کر رہے ہیں کہ تمہاری عزو, تمہارا ظلم, تمہاری جہالت, تمہاری نادانی, تمہارا حسد, تمہارا اپنے بھائیوں کے ساتھ نفرت, اس نے تم کو اس مقام پر پہنچا دیا. اس کے برعکس تقویٰ اور صبر وہ صفات ہیں, جو صفات سے تم عاری تھے اس کے بالکل برعکس صفات تقویٰ اور صبر جسے اللہ تعالیٰ نے میرے پاس عطا کیا, جس پر چلنے کی مجھے توفیق دی, جس کے نتیجے میں آج میں یہاں پہنچا ہوا ہوں. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے پاس بات چیت کرنے کے بعد یہ بھائی لوگ کہتے ہیں, اقرار کرتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں اپنے جرم کا, کہتے ہیں کہ اے بھائی قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, اے یوسف اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر قدر و منزلت عطا کی, فضیلت عطا کی اور ہم گنہگار ہیں, ہم قاتل ہیں, ہم نے جرم کیا. گویا کہ اپنا اعتراف کرتے ہیں, جرم کا اعتراف, غلطی کا اعتراف کرتے ہیں, معذرت چاہتے ہیں اپنے بھائی سے. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار کتنا پیارا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یہ ہم میں سے ہم جب یہ واقعات پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہمارا بھائیوں کے درمیان کیا رویہ ہو, ہمارے اپنے باپ کے ساتھ کیا رویہ ہو. گویا کہ ایک فیملی کے اندر کے معاملات, اندرونی معاملات کو قرآن نے بیان کیا, اس میں اچھے پہلو کی ہمیں اتباع کرنی چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی جن سے کہتے ہیں آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے, لا تصریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں, کوئی گرفت نہیں ہے, جاؤ سب کو معاف, یغفر اللہ لکم, اللہ تمہیں معاف کرے, تمہاری درگزر کرے. وہ کہ کتنا بڑپن ہے کہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے تم کو معاف کر دیا, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے, اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے, میری طرف سے تو بہرحال کوئی پکڑ نہیں, میری طرف سے کوئی پوچھ نہیں, میری طرف سے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. وہو ارحم الراحمین, میرا پروردگار رحمان رحیم ہے. اس کے بعد اس باپ کا کی یاد آتی ہے جو غم میں گھلے جا رہا تھا, بچے کے لیے دعائیں کرتا جا رہا تھا, اور اس یقین کے ساتھ وہ باپ زندہ تھا کہ بیٹا زندہ ہے, بس اسی یقین کے لیے ہوئے وہ زندہ تھا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی یقین کی گہرائیوں کے اندر یہ بات پوشیدہ تھی کہ میرا یوسف زندہ ہے, اس لیے کہ یوسف نے خواب دیکھا تھا. وہ خواب ابھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوا ہے, شرمندہ تعبیر ہونے سے پہلے وہ دنیا سے نہیں جائے گا. اس یقین کے ساتھ حضرت یعقوب بھی زندہ تھے کہ یوسف میرا زندہ ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام اب اپنے باپ کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابا جان کے بارے میں یہ قمیص میرا لے جاؤ, پیراہن اپنا دیتے ہیں, اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا, جا کر اپنے ابو کے پاس لے جانا اور اس قمیص کو ان کے چہرے پہ ڈال دینا, تو ابا جان کی بصیرت, ان کی بینائی واپس آ جائے گی. دیکھنے کی یہ بات ہے کہ ایک وہ قمیص تھی جب پہلی مرتبہ بھائی لوگ لے گئے تو اس قمیص کو دیکھ دیکھ کر روتے تھے, اور اسی رونے کے نتیجے میں آپ کی بینائی سلب ہو گئی, آپ کی بصارت چلی گئی. اب چونکہ اس کو اس بصارت کو پھر سے واپس لانا ہے, اس بینائی کو پھر سے واپس لانا ہے, پھر اسی قمیص نے ایک کام کیا. پہلے قمیص نے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کی بینائی کو ختم کیا رو رو کر, اب تیسرا قمیص جا رہا ہے, بیچ میں دوسرا قمیص ہے, تیسرا قمیص جا رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بشارت بن کر, ان کی آنکھوں کا نور بن کر, اور بیچ میں ایک قمیص کا تذکرہ آیا. وہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت کو شہادت دینے والا قمیص تھا, آپ کی پاک بازی کی شہادت دینے والا. پہلے تو آپ کی معصومیت, دوسرے میں آپ کی عصمت, اور تیسرے میں آپ کے زندہ ہونے کی علامت کے طور پر تین قمیصوں کا تذکرہ اس سورت کے اندر ہمیں ملتا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اس قمیص کو لے جانے کا حکم دیا جاتا ہے. ایک اور بات بھی دیکھیں, حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کر انہوں نے اپنی آنکھوں کا نور ختم کر لیا. اور ہم دیکھتے ہیں ہماری اردو زبان میں لائق و فائق بچوں کے لیے اردو زبان میں جو محاورہ استعمال ہوتا ہے وہ میری آنکھوں کا نور ہے. ممکن ہے کہ یہیں سے اس بات کو لیا گیا ہو کہ حضرت یوسف حضرت یعقوب کی آنکھوں کا نور تھے وہ, اور حضرت یوسف کی جدائی کے نتیجے میں حضرت یعقوب کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. بیٹا ہو تو ایسے ہو جس کے نتیجے میں پھر نور واپس آئے, اسی لیے غالباً ہمارے ہاں محاورت میں لفظ کہا جاتا ہے. اور کمبخت اور نالائق بچے تو نہ آنکھوں کا نور ہوتے ہیں نہ دل کا سرور ہوتے ہیں, بلکہ وہ ماں باپ کے لیے ایک وزن ایک بوجھ بن جاتے ہیں. ایک حدیث میں نے اس سے پہلے بھی سنایا تھا, آج بھی میں سناتا ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے سلسلے میں بچوں کا رویہ ہونا چاہیے. کتنی پیاری حدیث ہے, ایک شخص آیا یمن سے اپنی ماں کو پیٹ پر لے کر آیا اور حج کروایا, طواف کروایا, سعی بین صفا والمروہ کرایا, سب کروایا. کروانے کے بعد حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے پوچھا کہ اے پیارے رسول, میں نے یمن سے پیدل اپنی ماں کو لے آیا, مکہ لے آیا, وہاں میں نے طواف کروایا, سعی کروایا اور سارے مناسک ادا کیے, میں نے حج کروایا میری ماں کا, کیا اللہ کے رسول میں نے بہت بڑی خدمت انجام دی ہے, کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ اس نے پوچھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ تو نے تیری ماں کا حق ادا نہیں کیا. دو حدیث میں دو باتیں ملتی, ایک تو یہ ہے کہ تو نے تیری ماں کا حق اس لیے ادا نہیں کیا کہ زچکی کے وقت ولادت کے وقت اس نے ایک زور کی جو آہ لگائی تھی اس آہ کے برابر بھی تیری یہ تکلیف نہیں ہے, ایک بات تو یہ. دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو جب تو بچہ تھا اور ماں نے جب تیری خدمت کی, ماں باپ جب بھی بچوں کی خدمت کرتے ہیں تو ماں باپ جو ہے بچوں کی حیات کے متمنی ہوتے ہیں, تمنا ہوتی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو, زندہ رہے, لمبی عمر پائے, صحت پائے. گویا کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہاری جب ماں نے خدمت کی تو وہ حیات کی متمنی تھی, اور تم جب ماں کی خدمت کرتے ہو تو تم موت کے منتظر ہو. اس بات کے تم منتظر ہو کہ یہ بوڑھا یہ بوڑھی کب سر سے اترے گی, اس کا بوجھ کب سے ختم ہوگا, اور موت کے تم منتظر ہوتے ہو. کتنی پیاری بات ہے, ماں باپ نے جب ہماری پرورش کی تو حیات کے متمنی تھے, اور جب ہم ان کی خدمت کرتے ہیں تو موت کے منتظر ہو کر خدمت کرتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے ماں باپ اور بچوں کے درمیان. حضرت یوسف علیہ السلام واقعتاً آنکھ کا نور تھے, دل کا سرور تھے, اس لیے ابا جان کو یاد کیا, کہا کہ اس قمیص کو لے جاؤ اور ابا جان کی آنکھوں پر ڈال دو. فوراً لے گئے بھائی لوگ, نکلے ادھر سے. جیسے ادھر سے نکلے تو حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام اپنے وطن میں کنعان میں, بتایا جاتا ہے کہ مصر اور کنعان کے درمیان اس وقت جو دارالسلطنت تھا اور وہاں کا جو کیپٹن شہر اس کے درمیان اور حضرت یعقوب کے گھر کے درمیان تقریباً 200-250 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور اون کے سفر میں 8 دن کا سفر لگتا تھا، اور ابھی سے یہاں قافلہ نکلا، حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، اپنے جرم کا اقرار کیا بھائیوں نے، حضرت یوسف نے ظاہر کر دیا کہ میں یوسف ہوں، ابا جان کو یاد کیا، بھائیوں کو معاف کیا، درگزر کیا، اس کے بعد جب یہ لوگ قافلہ نکلا، جب قافلہ تو حضرت یعقوب اپنے وطن میں کہنے لگے کہ بچوں سے پوتوں سے کہنے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ بھی کہا کہ اگر تم مجھ پر یہ الزام نہ دھرو تو میں یہی کہتا رہوں گا، تم یہ نہ کہو کہ یہ سٹیا گیا ہے، یہ بوڑھا اپنے عمر کے آخری حصے میں کھسک چکا ہے اور یہ باولی باتیں کرنے لگا ہے، اگر یہ نہ کہو، حضرت یعقوب کہتے ہیں اگر تم مجھے اس کا الزام نہ دو تو مجھے یقین ہے کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور جیسے جیسے قافلہ قریب ہوتا گیا اور جب آیا وہ فرد، قافلہ آیا، اس میں سے ایک بچے نے قمیص کو لے کر حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر جب ڈالا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ کر آ گئی، خوشی اور مسرت کا ماحول کہ وہ جو بینائی گم ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، بصیرت جو چلی گئی تھی وہ واپس آ گئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ خوشی کا یہ روح پرور اور یہ زبردست پیغام سنایا گیا کہ تمہارا بیٹا زندہ ہے اور اس نے یہ قمیص بھیجی ہے اور یہ دعوت یوسف نے بھیجی ہے کہ تم سب لوگ واپس پلٹ کر مصر چلیں۔ تو اب اس کے بعد سارے لوگ تیاری کرتے ہیں، باپ بھی اور ان کی جو بیوی تھی حضرت یعقوب کی، گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ تھی، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا تو خالہ سے حضرت یعقوب نے شادی کر لی تھی، اپنی مطلب سالی سے، تو اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں، حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ، حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام اور سارے بھائی اور ان کا جو خاندان تھا، روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ 60-70 لوگوں کا یہ قافلہ چلا، کنعان سے چلا، اب مصر میں کی طرف روانہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پورا قافلہ لے کر جاتے ہیں اور شہر سے باہر جا کر اپنے باپ، اپنی ماں اور اپنے بھائیوں اور اپنے خاندان کے لوگوں کو ویلکم کرنے کے لیے بہت بڑا جلوس سجایا اور وہاں جا کر ان کا استقبال کیا۔ سارے لوگ، ماں باپ اور بھائی بہن اور سارا کنبہ آتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام استقبال کرتے ہیں اور اپنے باپ اور ماں کو اٹھا کر ایک ممتاز مقام عطا کرتے ہیں اپنی جگہ، اور سارے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آج داخل ہو جاؤ، ابا جان اور امی جان اور خاندان والوں، اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ سوچنے کی بات ہوگی کتنا پیارا تھا وہ منظر، کیا زبردست منظر تھا رہا ہوگا کہ ایک طویل مدت کی جدائی کے بعد، ایک طویل مدت کے فراق کے بعد، ایک طویل مدت کے زخم اور چرکوں کے بعد ملاقات، باہمی ملاقات، باپ بیٹے سے مل رہا ہے، بھائی بھائی سے مل رہے ہیں اور چچا سے بھتیجے مل رہے ہیں، ایک اتنا پیارا ماحول اور منظر، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی ہوں گی اس وقت اور نفس کی جو حرکتیں تھیں وہ تیز ہو گئی ہوں گی یقیناً۔ آدمی جب خوشی کے مارے ہوتا ہے تو اس کا دل دھڑ دھڑ سے دھڑکنے لگتا ہے، اس کی نفس تیز ہو جاتی ہے اور خون کا دوران گردش سے بہت تیز ہو جاتا ہے، تو اتنا پیارا ماحول تھا ہوگا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان داخل ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ریسیو کیا، ریسیو کرنے کے بعد شہر کے اندر لے گئے، لے جانے کے بعد آپ نے اپنے ابا کو، اپنے امی کو تخت پر بٹھایا اور سارے لوگوں کے سامنے آپ وہاں بیٹھے، اور اس کے بعد قرآن مجید بتاتا ہے کہ سارے لوگ، قرآن میں بھی اور تفسیر میں بھی یہ بات ہے، ماں باپ اور سارے خاندان والوں نے، بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ وہ منظر کہ صاحب کلمینیشن، یہ گویا کہ آپ کلائمیکس پر پہنچ گئے کہ پورا واقعہ جا کر یہاں ختم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے، تخت پر اپنے ماں باپ کو بھی بٹھایا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو پورے لوگوں نے، گویا کہ ماں باپ اور 11 بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابو سے کہا کہ ابا جان، یہ وہ خواب کی تعبیر ہے جو آج سے میں نے 40 سال پہلے تقریباً بچپن میں نے یہ خواب دیکھا تھا، اس خواب کی یہ تعبیر ہے۔ مسئلہ یہ ہے اس جگہ کہ سجدے سے کیا مراد ہے، بہت سے لوگوں نے بہت سی تفسیر میں بڑی علمی گفتگو ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ حرام نہیں تھا، سجدہ تعظیمی حرام نہیں تھا، سجدہ عبودیت حرام ہے، سجدہ تعظیمی حرام نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ کی گفتگو لوگوں نے کی ہے، لیکن ایک تفسیر میں بڑی پیاری بات ہے، وہ یہ کہ سجدہ کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ اسلام کا جو اصطلاحی سجدہ ہے وہ آخری انتہا ہے، سجدے کا مطلب بو ہونا، انگلش کے حساب سے بو، BOW جسے کہیں گے، جھکنا، اور یہ جھکنے کا تعظیمی جو سلام بجا لاتے ہیں، آج بھی حیدرآباد وغیرہ چلے جائیں بہت عام اسٹائل ہے جھک کر سلام کرنا، سلام، اور گویا کہ اپنا ریسپیکٹ کا اظہار ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی اور ان کے سارے بچے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے، گویا کہ انہوں نے وہ سلام، شکرانے کا سلام اور شکر کا اور نعمت کے اظہار کا انہوں نے سلام کیا، اور اس جھکنے کے لیے قرآن نے سجدے کا لفظ استعمال کیا۔ اس کی آخری انتہا ناک، پیشانی اور ہاتھ کو زمین پہ رکھنا ہے، وہ سجدہ نہیں تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے گویا جھکے وہ لوگ عزت میں، احترام میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر اوپر بٹھایا، ماں باپ کو بھی اوپر اٹھا کر بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد کیا پیاری بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ڈینگے نہیں مارتے، اپنی شان نہیں کرتے، اپنی تعریف کی لنترانیاں نہیں گاتے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں چھوٹا سا کوئی کارنامہ ہم لوگ کر لیں، کوئی چھوٹا سا اچیومنٹ ہمارا ہو جائے، کتنے ہی گفتگو کرتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے 30 مار خان کا کام کر دیا. آدمی کو کہ اپنی تعریف خود گانے لگتا ہے. اسلام میں یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. جہاں بتایا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار، جب ماں باپ کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں تو کیا بہترین انداز میں کہتے ہیں، ہاذا تعبیر رؤیا من قبل، اے ابا جان یہ وہ خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا. قد جعلها ربی حقا، اس خواب کو اللہ تعالی نے سچا بتایا. اس کے بعد دیکھیں خدا کی تعریف کرتے ہیں، گنگاتے ہیں اور اپنی بڑائی، اپنا کوئی مطلب رول اس میں نہیں بتاتے. کہتے ہیں قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی. کہتے ہیں کہ ابا جان کتنا پیارا ہے ہمارا پروردگار، کتنا رحیم ہے ہمارا رب. کیا کیا اس نے؟ اس نے یہ کیا کہ مجھے نکالا جیل سے، بہترین مقام پر اس نے مجھے پہنچایا، آپ کو بدویانہ زندگی سے، قبیلوں کی زندگی سے نکال کر ہم سے ملاقات کروایا، لا کر مصر کے اندر، اور پھر ہمارے بھائیوں کے درمیان اس نے دلوں کو جوڑ دیا، بعد اس کے کہ ہمارے دلوں کو شیطان نے پھاڑ دیا تھا. بھائیوں کی شکایت نہیں ہے، بھائیوں کی غلطیوں پر حرف زنی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ بھائیوں کی غلطی کے بجائے شیطان نے ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان جو بہت پیدا کر دیا تھا، دل کے اندر جو درار پیدا کر دیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو جوڑ دیا. ہمارا پروردگار بہت مہربان ہے، علیم ہے، حکیم ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ رب ہے جس نے مجھے ملک عطا کیا، بادشاہت عطا کی، اور اس نے مجھے تاویل حدیث کا، گویا کہ بات کی گہرائیوں تک پہنچنے کا علم عطا کیا. اور پھر دعا کرتے ہیں، بہت پیاری دعا، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین. دعا یہ ہے کہ اے پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے، مجھے دنیا کی بھی اچھی زندگی عطا کر، آخرت کی بھی اچھی زندگی عطا کر، میری موت، میرا خاتمہ اسلام پر فرما، اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملاقات فرما. گویا کہ یہاں دنیا کی باتیں نہیں ہیں، سلطنت، حکومت، اقتدار ملنے کے باوجود بھی عاجزی، فروتنی اور جھکاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اندر، اور ان کے کلمات میں جو باتیں آتی ہیں، گویا کہ تقوی کا اظہار ہے. دینے نہیں مارنا، تقوی کا اظہار اللہ کے احسان کو یاد کرنا، پھر اللہ تعالی نے جو قدر منزلت دی ہے اس کا شکر ادا کرنا، اور لوگوں کے برے پہلوؤں کو چھپا دینا. بھائیوں کے درمیان جو غلطی ہو گئی تھی اس پر آپ نے پردہ ڈال دیا، اس کا اظہار نہیں کیا. پھر اس کے بعد اچھی دنیا کی زندگی مانگا، یہ سب تقوی کی علامت ہے. دنیا چھوڑ کر جانا تقوی نہیں ہے، اچھی دنیا کی زندگی مانگا آپ نے، یہ بھی تقوی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے موت مانگی تو اسلام پر موت کی تمنا کی، پھر کہا کہ موت کے بعد پروردگار اچھے اور نیک لوگوں میں ہمارا شمار فرما. اس پر گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے. بڑا پیارا واقعہ، بہت ہی سبق آموز واقعہ. اور کوئی باپ ہے تو باپ کے لیے اس میں واقعہ، کوئی بیٹا ہے تو بیٹے کے لیے اس میں نصیحت، اور کوئی عورت ہے تو عورتوں کے لیے اس میں نصیحت، کوئی صاحب اقتدار ہے تو ان کے لیے یہاں نصیحت، کوئی کسی محلے کے حوالی اور موالی اور پرسنل اسسٹنٹس ہیں تو ان کے لیے یہاں نصیحت. گویا کہ اس واقعے کے اندر ہر آدمی اپنا امیج پا سکتا ہے، اور اپنی زندگی کی اصلاح کے لیے اس کے لیے بہت سے پہلو یہاں نکلتے ہیں. اور 2-4 منٹ میں انشاءاللہ میں بات کو ختم کر لوں گا. گویا کہ سورہ یوسف ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذالک من انباء الغیب یوحی الیک، یہ گویا غیب کی باتیں تھیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی. اور اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اس وقت جبکہ ان کے بھائی آپس میں جمع ہو کر حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکنے کی جب سازش کر رہے تھے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، یہ گویا کہ ہم نے وحی کے ذریعے سے ساری باتیں تم کو بتائی ہیں، اور یہ ساری باتیں بتانا گویا کہ تمہاری نبوت کی دلیل ہے. اس کے باوجود بہت سے لوگ ہیں جو آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، آپ ان کے ایمان لانے کے سلسلے میں آپ کو بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کی جو دعوت ہے ان لوگوں کو معلوم ہونا، ایک رکو کے اندر قرآن نے زبردست اپنی دعوت کا نچوڑ پیش کر دیا، ایک رکو میں کنکلوژن میں کہا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کوئی اجرت نہیں مانگتے، سارے انبیاء کا یہی تھا طریقہ، آپ ان سے اجرت نہیں مانگتے، یہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے رحمت للعالمین، دنیا میں ذکر للعالمین لے کر آئے. دیکھیے ہمارا پروردگار رب العالمین ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور آپ کا لایا ہوا پیغام ذکر للعالمین ہے، یعنی اللہ صرف مسلمانوں کا خدا نہیں، محمد صرف مسلمانوں کے رسول نہیں، اور قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، تینوں یونیورسل ہیں، اللہ بھی یونیورسل، رسول بھی یونیورسل، کتاب بھی یونیورسل، ان ہوا الا ذکر للعالمین. اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کو ایمان لانے کے لیے بڑی بڑی نشانیوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف آسمان اور زمین پر اگر وہ غور و فکر کر لیں تو ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ منہ پھیر کر بھاگ رہے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس کے باوجود کئی لوگ اس میں شرک میں مبتلا ہوئے ہیں اور عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں رسول سے. کہا جاتا ہے کہ اگر عذاب آ جائے، اللہ تعالیٰ کا عذاب دن دھارے آ جائے یا رات کی تنہائی میں خاموشی خاموشی کے ساتھ دبائے پیر اگر خدا کا عذاب آ جائے تو کیا ان لوگوں نے خدا کے عذاب کے خلاف کوئی حد بندی کر رکھی ہے، کوئی اس کا سیکورٹی کا انہوں نے انتظام کر رکھا ہے؟ کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول، میری جو دعوت ہے وہ عقل اور بصیرت کی بنیاد پر میری دعوت ہے، جذبات کی بنیاد پر نہیں، اندھے اور بہروں کی میری دعوت نہیں ہے. قل ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی ومن اتبعنی. کہا کہ میری دعوت بصیرت پر، عقل پر، دلائل پر مبنی ہے. ہم سب لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ ہم جب بھی دعوت کا کام کریں بصیرت کی بنیاد پر، روشنی کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر، آرگیومنٹس کے ساتھ ہماری دعوت ہونی چاہیے، بے بنیاد ہماری دعوت نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میں بھی اور میرے ساتھی بھی بصیرت کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر ہم اپنی دعوت پیش کرتے ہیں. وہ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام شرک سے جو تم لوگ کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر بستی میں ہم نے رسول کو بھیجا، ہر قریے کے اندر ہم نے رسول کو بھیجا، اور کیا یہ لوگ زمین کے اندر چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ رسولوں کے جھٹلانے